مراجعه به فطرت میدهد.
خداوند متعال مشرکون کے جواب کو فطرت کی طرف انسان کو لوٹا کر دیا ہے.
پس از اون مشرکان یک سوال دیگه دارن.
مشرکوں کے پاس ایک اور سوال بھی ہے
و سوال اینه که خب حالا ما پذیرفتیم که معادی هست، آخه تاریخی که بیان کنیم چجور؟ یه تاریخ برای بگذاریم، امتحان نهایی فلان روز.
مشرکین کہتے تھے کہ اگر قبول نہیں کریں کہ کوئی معاد ہے تو اس کی ڈیٹ اور اس کی تاریخ کیا ہے، کب وہ ہمارا آخری پیپر ہوگا، آخری پیپر کا ڈیٹ کیا ہے؟
سوال بھی کھونا اگر تاریخ ایک کے ہیں کہ مچنیم بھی نہیں بیعونون متا ہوا قل اصان یکون قریب. از ساری سوال میکنی؟
وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ متا ہوا وہ یوم المعاد کب ہے، ان سے کہو بہت قریب ہے.
از ساری سوال پر خیلی قریب ہے، نگران نباشی. حالا این قریبه یعنی چه بماند؟
اچھا یہ جو خدا نے جواب میں کہا ہے قریب ہے، یہ کون سا قرب ہے؟ یہ رہنے دے.
حالا اینجا رو خوب گوش کنید، میں براتون توضیح بدم.
یہاں اچھی طرح سنیں، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں.
ما دو قیامت داریم، اینا رو خوب گوش کنید.
دو قیامتیں ہیں ہمارے سامنے،
یک قیامت صغرا و یک قیامت کبرا.
یہ نام آپ نے سنے ہوں گے، قیامت صغرا اور قیامت کبرا. یہ دو قیامتیں ہیں، لیکن مقصود کیا ہے؟
میں اور تو دو قیامت داریم،
میں اور آپ دو قیامت رکھتے ہیں،
یک قیامت صغرا و یک قیامت کبرا.
ایک قیامت صغرا ہے اور دوسری قیامت قیامت کبرا.
قیامت صغرا چیه؟ قیامت صغرا با مرگ ما شروع میشه.
قیامت صغرا حضرت عزرائیل جب تشریف لائیں گے اور ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کریں گے تو وہی سے شروع.
پس آدرس قیامت صغرا خیلی سخت نیست دادنه.
اگر یہ پوچھتے ہیں کہ متا ہوا یوم المعاد کب ہے، تو ان کے جواب میں قیامت صغرا کے بارے میں بتانا تو آسان ہے.
پیغمبر جواب داده من ماتا فقط قامت قیامتو.
پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت وہی سے شروع ہو گئی.
این قیامت قیامت صغرا است،
اس قیامت کو قیامت صغرا کہا ہے.
اما قیامت کبرا معلوم نہیں،
لیکن قیامت کبرا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
چین قیامت کی قیام میکنه؟
کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی؟
به قامت قامت و قامت قیامت، قیامت کرده ای ای سر قامت. مؤذن چون ببیند قامتت را به قامت لب ببندد تا قیامت. به قامت قامت و قامت قیامت، قیامت کرده ای ای سر قامت. مؤذن چون ببیند قامتت را به قامت لب ببندد تا قیامت. قیامت کبرا وقت قیامش معلوم نیست، بل این تعبیر قرآنه، وقت ندارد، بل تأتیهم بغتتن.
قیامت کبرا کے لیے کوئی وقت کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، بلکہ بغتتن تأتی ہے، بل تأتی ہے بغتتن، اچانک آئے گا.
چرا؟ چون برای حوادث و پدیده‌هایی که علت و علل دارن، سبب دارن و اونها میشه مدت تعیین کرد.
حوادث و واقعات جو اسباب و علل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں ان کے لیے کوئی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے،
چون اسباب و علل مادی در اون نقش داره، میشه محاسبه کرد.
اس لیے کہ اسباب و علل دخل اندازی کرتے ہیں، کو دخل اندازی ہے کہ اس سبب کی وجہ سے یہ مسبب وجود میں آئے گا. وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبب اتنی دیر تک کے لیے لہذا مسبب فلاں تاریخ کو وجود میں آئے گا.
اما قیامت به اراده تکوینی یه خدا متکی با کن شروع می شود و تمام.
اما قیامت اراده تکوینی خدا کے ساتھ مربوط ہے، خدا جب ارادہ کرے گا قیامت وجود میں آئے گی.
الان ممکنه ما هم سوال کنیم که بابا این قیامت زمانش کی هست؟ سوالم کردم
مشرکون با سوال یه تا نه که قیامت کب آئی
گی؟ اب نداره، ما هم سوال کنیم، ما هم میتونیم سوال کنیم که زمانش کیه. قیامت صغرا که معلوم شد، من ماتا فقط قام از قیامت رو، قیامت کبرا رو بگید بیم آخه کی هست؟ یه سوال
کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ قیامت کبری کب آئے گی.
برادران، معاد و قیامت در طول تاریخ نیست، وقوعش به سر تاریخ نیست، تاریخ هم به معاد میرسد و زبه میشه، تاریخ هم مرگ داره.
هر حادثه اور ہر واقعہ زمان میں واقع ہوتا ہے اور کسی نہ کسی مکان میں، زمان و مکان کے ظرف کے اندر، لیکن قیامت وہ واقعہ ہے کہ جس کے لیے کوئی ظرف زمان نہیں ہے، بلکہ قیامت کے اندر زمان کو بھی موت ہے، تاریخ کی بھی موت.
زمان ہم در پیشگاہ قیامت ذبح می شود،
قیامت سے پہلے پہلے زمان بھی ذبح ہو جائے گا.
قیامت در نقطه ای از زمان نیست که کسی سوال بشه کی به پا می شود، فقط قامت قیامت و اون قیامت صغراست.
یه قیامت کبرا کسی زمان میں واقع ہونے والا حادثہ نہیں ہے، کوئی زلزلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا فلا تاریخ میں رونما ہوگی تاریخ کے اندر، بلکہ قیامت کبرا وہ ہے کہ جس سے پہلے سب چیزیں ختم ہوں گی.
زمان چگونه تولید میشه؟ محرک و متحرک و محرک و محرک و متحرکی باشد، یا حرکت و متحرکی باشد، این تعبیر بهتر، حرکت و متحرکی باشد، سیری باشد، دورانی باشد، گردش وضعی باشد، گردش انتقالی باشد، زمینی باشد، برجی باشد، کهکشانی باشد، همه در یک مدار خاص بچرخند و حرکت کنند، شب و روز به وجود بیاد.
زمان فیزیکس کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، جو لوگ فیزیکس پڑھ چکے ہیں وہ زمان کے بارے میں جانتے ہیں کہ زمان وجود میں کس طرح آتا ہے. زمان کا وجود میں آنا حرکت اور متحرک کا نتیجہ ہے. کوئی نظام شمسی ہو، اس میں مثلا سورج کے گرد کوئی چیز گردش کرے، اس گردش کے حساب سے آپ وقت نکالیں، یہ وجود میں آتا ہے. نہ سورج ہے، نہ کوئی حرکت کرنے والی چیز، نہ گردش کرنے والی چیز، کچھ بھی نہیں بچے، تو پھر زمان کہاں ہوگا کہ جس کے نسبت آپ کہیں کہ قیامت کس زمانے میں اور کس تاریخ میں وجود میں آ جائے.
قیامت کی می شود بساط حرکت و متحرک برچیده می شود، یعنی زمین آسمانی نیست.
قیامت اس وقت ہوگا کہ جب کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ کچھ بھی نہیں.
وقتی که چنین شد، نہ حرکتی است نہ متحرک،
جب اس وقت قیامت وجود نہ آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے، نہ حرکت کرنے والی چیز.
پس از زمان معاد سوال نکن،
پس یہ نہ پوچھو کہ کب، اس لیے کہ کب جب آپ پوچھیں، کب کے ذریعے سے پوچھیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی زمان ہونی چاہیے طول میں، اس زمان کے مراحل میں سے کس مرحلے میں وجود میں آئے.
بلکہ نظام جدیدی به وجود میاد، عجیب و غریب،
یہ پورا نظام اس وقت جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ نظام ختم ہوگا, اسے لپیٹ دیا جائے.
در این نظام آتش ضد حیات ہے,
اور قیامت میں ایک نیا نظام وجود میں آئے گا, یہ نظام ختم ہوگا. اب آپ دیکھیں جس نظام میں ہم ہیں اس نظام میں آگ حیات کو ختم کرتی ہے, زندگی کو ختم کرتی ہے, کھاتی ہے.
اما در اون نظام آتش ممد حیات ہے, ان شجره الزقوم اصلها فی قعر الجحیم.
کیا بات, وہاں پر قیامت میں حیات اسی آگ کے نتیجے میں پالے گی, آگ حیات کو پالے گی, زندگی کو پالے گی. قرآن میں ہے کہ ان شجرت الزقوم اصلها فی الجحیم
فی قعر الجحیم,
کہ شجرہ زقوم, زقوم کا درخت, درخت میں زندگی ہوتی ہے نا, اس کی جڑیں قعر جحیم میں.
شما رو تو آتش میندازن میسوزی و نابود میشی, اما اونجا جوندارتر میشی برای پذیرش آتش.
یہاں پر آگ میں ڈال دیں تو شروع میں آگ آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے اور آگ کے جلانے کو آپ قبول کرتے ہیں, کچھ تھوڑی دیر کے بعد اس قبول کرنے کی کیفیت ختم ہوتی ہے, پھر ختم ہوتی ہے, پھر آپ بالکل نابود ہو جاتے ہیں.
پس اور
ہاں الٹا ہے, وہاں آپ آگ میں ڈال دیے جائیں گے, آپ آگ کے جلانے کی کیفیت کو مسلسل قبول کر رہے ہوں گے, مسلسل, اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے.
پس قرب و اقترابی که راجع به معادت, این قرب و اقتراب در طول تاریخ نیست, بیرون از تاریخه, به معنای زمان نیست, چیز دیگری.
پس یہاں اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ اقتربت الساعه, قیامت قریب ہے, قیامت کے قریب ہونے کا جو ذکر ہے وہ قریب اسی اس معنی میں نہ لے لیں کہ تاریخ کے قریب ترین حصے میں قیامت واقع ہو جائے.
روز سال ماہ نہ دارد,
نہیں قیامت کے لیے کوئی نہ دن ہے نہ مہینے ہیں نہ سال ہیں.
الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عجیب اعلان
قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے معدے کے اندر آگ کو ڈال دیتے ہیں. یہ آگ کو ڈال دیتے ہیں یہ خیال کوئی نہ کرے کہ ادھر تو انہوں نے مثلا مال اپنے معدے میں ڈال دیا ہے, یہ مال قیامت کے دن آگ بن جائے گی. نہیں ایسا نہیں, ابھی یہ آگ ڈال رہے ہیں.
بماند انشاءالله حرفا خواهیم زد راجع به این چیزا. این تا اینجا حرفا راجع به کفار و مشرکان, اما مؤمنان چی؟ به حساب اونها هم برسیم.
یہ باتیں تو کفار کے حوالے سے تھی کہ کفار کبھی تو وہ انکاری کرتے تھے معاد کے, اس کا جواب قرآن میں دے دیا. پھر کبھی وہ پوچھتے تھے کہ کب قیامت ہوگی, تو اس کا جواب ابھی تک ہم دے رہے تھے کہ قیامت قریب ہے, لیکن قیامت صغرا قریب ہونا تو سمجھ میں آیا, قیامت کبرا کا قریب ہونا کسی اور معنی میں ہے.
اما کسانی هستن مثل ماها که از قیامت قبول
نداریم, اما هم جیسے لوگ جو قیامت کو مانتے تو ہیں کہ قیامت ہے.
جو میدونیست قیامت هست,
یقین ہے,
صادق مصدق گفته, پیغمبر اکرم گفته.
اس لیے کہ اس پیغمبر نے کہا ہے کہ جو صادق ہیں,
قرآن خدا در قرآن فرموده,
جس کی تصدیق کی گئی ہے اس نے کہا ہے, اور قرآن میں جو بات پیغمبر صادق مصدق اور قرآن مجید نے کہہ دی ہو,
از جهت نظریه, از جهت نظریه قبول
کردیم, لہذا قیامت کو ہم نے تھیوری کے لیے تو قبول کیا.
اما یک مانع برای ورود این نظریه به دل هست.
مانتے ہیں کہ قیامت ہے نظریے کے طور پر, لیکن اسے ادراک قلبی کے ذریعے سے ہم نے ادراک نہیں کیا ہے.
آرزوهای طولانی,
کیوں ہم اپنے ادراک قلبی میں اس تھیوری کو جگہ نہ دے پائے؟ جواب میں آقا نے کہا طولانی آرزوئیں، لمبی لمبی آرزوئیں جو انسان کر لیتا، یہ آرزوئیں اس نظریے کو دل میں داخل ہونے نہیں دیتی،
اتباع ہوا،
خواہشات نفسانی کی پیروی.
ثمره این اتباع هوا و آرزوهای طولانی تصویفه. اینو خوب گوش کن، تصویفه، صوفه صوفه گفتن.
این اتباع هوا اور طول عمل یعنی لمبی امیدیں، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان آج کہنے کے بجائے کل کہتا ہے، ابھی قیامت ہے کہنے کے بجائے قیامت ہوگا کیا، ہوگی کہتا ہے.
خدا میگه قریب، من میگم دور.
خدا کہہ رہا ہے قریب ہے، میں اپنی خواہشوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں ہوگی.
انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. امر محس انہم یرونہ بعیدا. چرا؟ آمال آرزو تصویر بگیم حالا میرسیم دوره، و نراه قریبا، نه بنده خدا نزدیکه.
یہ لوگ اپنی آرزوؤں کی وجہ سے، اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاد کو دور دیکھتے ہیں، قیامت ہوگی ہوگی، ونراہ قریبا، اور ہماری نظر میں معاد قریب ہے.
دعائی ابو حمزہ میں کن نہیں رمضان کا لینا،
قریب کا ترجمہ بھی دیکھیں، عربی اور اردو میں تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں قریب میں بھی کوئی فاصلہ ہوتا ہے، عربی میں قربا یعنی ساتھ ہونا.
ان باقی نہیں بقا، غربت باقی
یعنی دوری. اون غریب اصلا معنی دیگری دارد، باقی مفلس، معنی مفلس هم
دارد. خب الحمدلله. خب عزیزم، ابو حمزه خونده بود، حضرت سجاد تو ابو حمزه میخوان این انهم یرونه بعیدا را ازت بگیره، او را قریب بدونی، خدایی فکر کنی، قرآنی فکر کنی، درست فکر کنی.
عزیزو، حضرت امام سجاد نے اپنے قریبی صحابی جناب ابو حمزہ کو دعا سکھائی ہے، اور ان کے ذریعے سے جس دعا کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں حضرت امام چہارم نے ہمیں اور آپ کو الہی فکر کرنا سکھایا ہے.
ابو حمزہ میگه بگو من هم میگم لقد افنیت و به تصویف و آمال عمری. هی گفتم فردا 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 فردا، صبح صبح صبح، حالا ببینیم چی میشه. نزدیان با
بتا دیا که اس دعا کا جمله یه ہے، لقد افنیت و بالتصویف عمری
والآمال عمری،
بالتصویف والآمال عمری، میں نے اپنی عمر کو اس طرح سے ضائع کر دیا کہ کل یہ نئے کام کروں گا اور مثلا بعد میں کر لوں گا. یہ کل اور بعد کا حوالہ اس لیے دے رہا تھا کہ اپنے لمبی خواہشوں کی وجہ سے، ان خواہشوں اور کل تک امور کو محول کرنے کے ذریعے سے میں نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا.
بس من نہ باشید،
من الان که خدمتتون نشستم افسوس میخورم برای گذشتم و بر حال من افسوس میخورم.
میری در نه ہو جاؤ، میں جو تمہارے سامنے ہوں میں اپنے ماضی پر بھی افسوس کرتا ہوں، اپنے حال پر بھی افسوس کرتا ہوں.
جوانی به صوفه صوفه مبتلا نشی،
تم جوان ہو ابھی کر سکتے ہو،
تو انتخاب درس خوندنتون، تو عمل خیرتون، تو عبادتتون نباید مبتلا به صوفه، دام شیطون صوفه ها.
اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے نیک اعمال کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کل کا حوالہ نہ کریں، آج کریں.
اگر به صوف صوف مبتلا شدی میشین و قد نزلت منزلت الآیسین من خیری، دیگه از خودم مایوس شد.
اگر انسان اس کل کل کہتا رہے صوفہ صوفہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ اردو صوفے نہیں ہے، صوفہ ہے سین کے ساتھ، یعنی کل، تو خدا نخواستہ اس کا نتیجہ آخر میں مایوسی کی شکل میں ہمارے سامنے نہ آئے، بس پھر میں تو نہیں کر سکتا ہوں.
فمن یکون اسوأ حالا منی،
اگر ایسا ہو تو پھر مجھ سے بدتر کون ہوگا جس دن میں مایوس ہو جاؤں.
ان انا رضیت علی مثل حالی الی قبری،
اگر میں اسی حال میں قبر کی طرف منتقل کیا جاؤں تو مجھ سے بدتر کون ہوگا.
و ارا نفسی تو خادعنی،
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے خدا کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے.
و ایامی تو خاتلنی،
اور میرے دن مسلسل مجھے ختم کر رہے ہیں.
وقد خفقت اجنحت، خفقت عند راسی اجنحت الموت،
اور من سر پہ موت،
مری متقای من شده،
موت میرے سر پہ آ کھڑی ہو چکی ہے.
فمالی لا اکیسر نگریم،
اس حال میں میں کیوں نگریہ کروں.
ابکیر خروج نفسی، ابکیر ظلمت قبری،
مجھے رونا چاہیے کہ میرا وجود ختم، میری روح بھی میرے جسم سے نکل رہی ہے، مجھے رونا چاہیے کہ میرے آگے تاریخ سفر ہے.
چرا عزیزم، چرا به این چیز مبتلا میشی؟ برای اینکه ترونهم بعیدا و نرى الله قریبا،
اس مرض میں ہم اس لیے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے
اللہ قریبا،
اور ہم نے معاد کو دور سمجھا ہے اور خدا نے ہمارے لیے اسے قریب دیکھا ہے.
نزدیک نزدیک، صوفه صوفه نکن عزیزم،
موت قریب ہے، معاد قریب ہے.
وقت درباره بهشت هم که میرسه و عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهش را هم زینت کردن، آرایش کردن، بدک کردن، را متقینی هم دور نیست بابا.
و جب بهشت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی لب و لہجہ ہے، بہشت کو سجا کے آمادہ کیا رکھا ہے خدا نے متقین کے لیے.
بذک کردن، آرائش کردن، عذر پر، عجیبه. درباره جهنم هم میگه انا انذرناکم عذابا قریبا، هم بهشت هم نزدیکه، هم جهنم هم نزدیکه.
ہم نے تمہارے لیے جہنم کے عذاب کو قریب رکھا ہے، جہنم کے بارے میں بھی یہی ہے اور بہشت کے لیے بھی یہی قریب ہے.
بعد از این که گفت حالات مشرکان رو بیان کرد، حالات بعضی از مؤمنان رو بیان کرد و گفت اذلفت الجنت للمتقین و گفت انا انذرناکم عذابا علیما، بعد از اون گیغ تربت ساعه، نه قریب است که صبح
سخن از اغتراب
جنت کے قرب کو بھی قرآن نے بیان ہوا کیا اور جہنت اور جہنم کے قریب ہونے کا بھی تذکرہ کیا. اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ اقتربت الساعة. ساعة یعنی قیامت ہے, قریب ہے, نہ صرف قریب ہے بہت قریب ہے, شدید قریب ہے.
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت المعرضون.
ایک اور چیز قرآن میں ہے کہ خدا نے لوگوں کے لیے ان کے حساب کو بہت شدید قریب رکھا ہے, حساب اپنی عمر کا حساب دینا.
اور وقتی کہ پردے برداشته میشه ملک الموت رو میبینیم وقت متوجه میشیم عجب.
ابھی تو پردے میں ہیں نا, حجاب میں ہیں, آنکھوں پر پردے ہیں. جب یہ پردے ہٹ جائیں گے ملک الموت تشریف لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کو ہو مرتبہ
بساطیه. و شما ببینید وقترب الوعد الوعد الحق, قیامت نزدیکه. و چی میشه؟ بگید ببینم خدا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا, میبینید کفار چشمشون داره از حدقه در میاد.
جب یہ پردے ہٹ جائیں گے کفار کی حالت کیا ہوگی اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. خوف کے مارے ان کی آنکھیں جیسے باہر نکل چکی ہوں, اس طرح سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جیسے ان کی آنکھیں بھی باہر نکلی ہوئی ہوں.
چشم تو از حدقه در میاد. چی میگن؟ یا ویلنا اد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین.
های افسوس ہو ہم پر, اس سے پہلے تو ہم غفلت میں تھے بلکہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی ہم ظالم تھے.
پس ہم مبدع نزدیک ہم معاد نزدیک غفلت من
ماست. پس ان آیات کو دیکھیے غور کیجیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا بھی ہمارے لیے نزدیک ہے, معاد بھی نزدیک ہے. اس نزدیکی کو دیکھنے کے لیے پردے رکاوٹ ہیں, آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں.
اگر جامعه ای داشته باشیم که یاد مبدع و معاد باشه, بداند مبدع نزدیکه معاد نزدیکه, تو رو به خدا این جامعه بهشت نیست.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی معاشرہ ایسا قائم ہو جائے کہ اس معاشرے کے تمام افراد کی نگاہ میں مبدا اور معاد قریب ہوں, معاشرے پر قرب مبدا اور معاد حاکم ہوں, خدا کے لیے سوچیے کیا بہشت یہیں پر نہیں ہوگی؟
خونے میشه بہشت, ادارے میشه بہشت, ہمیں جا میشه بہشت,
ادارہ بہشت بن جائے, گھر بہشت بن جائے, محلہ بہشت بن جائے.
یک آیه رو براتون بخونم. این آیه رو زیاد شنیدید.
اچھا پورا محلہ نہ صحیح, گھر کو تو بہشت بنایا جا سکتا ہے.
این آیه رو زیاد
تصور ہو تو
این آیه رو زیاد شنیدید. ولکم فی رسول الله اسوۃن حسنه. تا اینجا رو ما برای مردم میگیم اما ما بعدش رو نمیگیم چون دقت نمی
کنیم تو آیه. میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کثرت سے سنی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہاں تک عام طور پر تلاوت ہوتی ہے آیت, اس کے بعد بھی آیت میں یہ آیت اس کے بعد بھی ہے اور وہ ہمیں کسی خاص چیز کی طرف لے جا رہی ہے.
لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. ببینید این مجموعه است, میخوای به خدا برسی, میخوای قرب معاد رو درک کنی, میخوای قرب مبدا رو درک کنی,
اگر میخوای درک کنی بیا من اسوه نشانت میدم تا دنیات بشه گلستون.
لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، جو شخص اللہ کی امید رکھتا ہے اور یوم آخر کا یقین رکھتا ہے اس کے لیے میں اسوہ حسنہ ہوں. اگر کوئی میری پیروی کرے گا تو قرب خدا کو سمجھ سکتا ہے اور معاد کو، قرب معاد کو.
انسان مبدعی و انسان معادی، انسان الہی.
اگر کوئی انسان مبدع اور معاد کے ساتھ محشور دے تو یہ انسان الہی انسان ہے.
و این قرب مبدع و قرب معاد در جان رسول اللہ خانه کرده،
اور یہ قرب مبدع اور قرب معاد اللہ کے رسول کی روح کے اندر سمائی ہوئی ہیں یہ چیزیں.
و برای اینکه من رو شما را به مبدع آشنا کنه و نزدیک کنه فرمود افضل الایمان ان تعلم ان الله معك هیچ شما خود یادت باشه هنجا که باشی خدا با تو از تو جدا نیست.
بهترین ایمان یه ہے که انسان یه ادراک رکھے کہ میں جہاں بھی جاؤں خدا میرے ساتھ ہے. یہ ادراک بہترین ایمان.
در مورد معاد هم ایک اعلام کرده عجیب و غریب، امت من بدانی انا و ساعت و کفاتین از مشت شد دوتا انگوشت و ایتون کرد انا و ساعت و کفاتین من و قیامت از هم جدا نیستیم. اینقدر نزدیکه.
پیغمبر اکرم نے معاد کے قرب کو دکھانے کے لیے اشارہ کر کے بتا دیا میں اور قیامت اسی طرح ہیں، جس طرح سے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ بلا فاصلہ ہیں ملی ہوئی ہیں، معاد اور انسان ساتھ ساتھ ہیں.
افضل الایمانی که بدونی خدا با توست، جدا نیستی از خدا. و درباره قیامت و نزدیکی قیامت هم میگه انا و ساعت و که حاطه.
دیکھیے ایک
چه زیباست
این دو حدیثوں میں قرب مبدا اور قرب معاد کو ذکر کیا ہے. پہلی والی حدیث میں کہا افضل الایمان، بہترین ایمان یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور قرب معاد کو ذکر کیا پیغمبر اکرم نے کہ میں اور قیامت اسی طرح ہیں، اس طرح سے دو انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں قیامت اور میں ساتھ ہوں.
ہم ساتھ بھی دیں ولذا ہر آن خودشو در حال رجوع الاللہ میبینه. انا لله و انا الیه راجعون همینه.
اسی لیے انسان ہر آن اور ہر لحظہ انا لله میں مملوک خدا ہوں، خدا میرے ساتھ ہے ہمیشہ. و انا الیه راجعون میں ہر آن میں حال رجوع الاللہ میں ہوں الى المعاد میں.
نقل شده نبی مکرم شب تا بادی می آمد چراغ رو خاموش میکرد گفت انا لله و انا الیه راجعون، خاموش شد. منم خاموش کردم شما.
بعد میره اینجا که ماشاءالله بود برگردن هر وقت را برگرد و انا لله و انا الیه راجعون کارخونم از کار افتاد.
پیغمبر اکرم سے ایک حدیث نقل کی، بہت خوبصورت حدیث ہے انسان کو متنبہ کرنے کے لیے. جب ایک ہوا آئی اور چراغ بجھ گئی تو پیغمبر نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح بجھنا. یہاں پر بھی لائٹ جاتی ہے تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ گئی اور کارخانہ رک گیا.
انسان الهی کسی است که خودش رو محصور در این مبدا و معاد میبینه.
الهی انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مبدا اور معاد سے الگ نہ سمجھے بلکہ مبدا اور معاد کے درمیان اپنے آپ کو پائے.
یادتون باشه اینا مباحث معاد نیستا، اینا مقدمات مباحث هستا.
که یاد رکھیں یہ بحث معاد نہیں ہے، ہاں خیال میں نہ جائیں کہ مثلا بحث معاد یہ
نہ مقدمات ہو،
وہ تو مقدمات ہیں جو بیان کر رہے ہیں.
جامعه بگذاریم وان که خودش رو این چه میبینه که میگه انا لله و انا الیه راجعون. ببین انا لله و انا الیه راجعون یعنی من محصول به این دوتا،
انا لله و انا الیه راجعون که معنی یک من دونو که معاصره من مبدا و معاد که
در حوادث متزلزل نمیشه.
اگر یه اعتقاد ہو کہ میں کوئی الگ نہیں ہوں، مبدا و معاد کے درمیان ہوں، تو کوئی سا بھی حادثہ رونما ہو جائے اس کے ثبات قدم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ثابت قدم رہے گا.
لو تظاهرت العرب و علاقه تاریخ که من نمیگه
کیا بات ہے. مولا امیر المومنین جو فرماتے ہیں کہ پورا عرب مل کے اگر میرے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا.
چرا؟ چون خودشو در اون حس میبیند.
اس لیے کہ اس نے اپنے اندر مبدا کو پایا ہے.
فرمود ہر وقت تو جنگ ها بر ما خیلی وقت مشکل میشد من به رسول الله پناه میبردیم.
حضرت علی
اصلا سکون پیدا میکردن همه.
آج جنگ میں جب بھی کوئی سخت مرحلہ آتا تھا تو ہم پیغمبر کی پناہ میں جاتے تھے.
چرا؟
اور پیغمبر کو دیکھ کے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا.
چرا؟ چون خودشو بین مبدا و معاد میبینه. یک طرف به این طرف چکی کرده، یکی هم به این طرف.
چونکہ سب سے زیادہ مبدا و معاد میں اپنے آپ کو دیکھنے والی ذات پیغمبر ہیں.
بلے از چیز متزلزل نمیشه،
اسی لیے کبھی متزلزل نہیں ہوگی، کبھی ڈگمگائے نہیں.
این رو یادتون باشه، النفس الکریمه لا تؤثر فیه النکبات.
کیا بات.
انسانی که یک طرفش مبدع است، یک طرفش معاد است، این نفس کریم دارد، نفس سالم دارد، نفس صالح دارد، نکبتی اونجا وارد نمیشه، شفاف میمونه. النفس الکریمه لا تؤثر فیها النکبات.
نفس اگر کریم ہو تو نفس کریم میں نکبتیں حملہ آور نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی کبھی بھی نفس کریم کسی برے واقعے کی وجہ سے اپنے راستے کو چھوڑ کے اس برائی کی طرف کبھی نہیں جائے گا. جتنی بھی برائیاں آتی ہیں آ جائیں، یہ ہٹاٹے گا نہیں.
ہر مشکلی ہیں کہ برش پیش بیاد خیلی براش. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قاميان اولئك عليهم صلوات من ربهم.
کہ یہ وہ لوگ ہیں
اولئک هم المهتدون.
جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے آپ کو مبدا اور معاد کے درمیان پاتے ہیں. جب یہ مبدا اور معاد کے درمیان پاتے ہیں تو ثابت قدم رہتے ہیں. ان کا ثابت قدم رہنا وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا ان کے اوپر، خدا اور اس کے فرشتے ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں، صلوات و علیہم
رحمت،
اللہ کی طرف سے صلوات و رحمت.
این پیغمبر اکرم و لذا اعلام کرد انا اول وافد علی العزیز الجبار. خوب گوش کنید این رو، انا اول وافد علی العزیز الجبار.
میں پہلا مہمان ہوں جو عزیز جبار پر وارد ہو جاؤں گا. وافد یعنی ڈیلیگیشن، جو کسی کے پاس جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وفد. وفد سے ہے وافد.
اول مسافری که رحیم به کوی او دارد من،
کوی یار کی طرف جانے والا پہلا مسافر میں ہوں.
اول کسی که به لقاء او میرسد من،
لقاء الهی تک پہنچنے والا پہلا فرد میں ہوں.
اول کسی که قدم در رضوان الهی میگذاره من،
اور وہ پہلا فرد کہ جو رضوان الهی کی گلی میں قدم رکھے گا وہ میں ہوں.
بابا آدم چی؟ انسان چی؟
اول و وافدن علی العزیز الجبار، اول و وافدن علی العزیز الجبار. چه خبره؟
سب سے آخر میں آئے ہیں اور سب سے پہلے جانے کی بات کر رہے ہیں.
خواہیم گفت ما یک قوس نزول داریم یک قوس صعود. گوش کنین اینا رو،
اس میں اصطلاحات کو بھی سیکھیں. اہل سلوک کے اصطلاحات ہیں، کہتے ہیں کہ ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود.
ما یک نزول داریم یک صعود،
ہم ایک نزول رکھتے ہیں اور ایک صعود.
از اونجا آمدیم نزول کردیم به اینجا،
ہم یہاں خود بخود اوگے نہیں ہیں، وہاں سے آئے ہیں، لہذا یہ ہمارا نزول ہے.
از اینجا صعود میکنیم به سوی او،
یہاں سے الیہ راجعون، یہ قوس صعود ہے ہمارا.
در قوس نزول گفت اول ما خلق الله نوری.
قوس نزول کا اظہار پیغمبر نے فرمایا، سب سے پہلا فرد جو اس عالم وجود میں آیا وہ میں ہوں،
یعنی صادر اول من،
یعنی اس مبدا کی طرف سے پہلا صادر ہونے والا.
اول مرتبہ مال من ہے
اور اولیت میری ہے.
گر به صورت من ز آدم زاده ام، هم به معنا جد جد افتاده ام. و انی و ان کنت ابن آدم صورتا ولی فی معنا شاهد به عبوت.
دو شعر، ایک فارسی ایک عربی، دونوں ایک معنی است. تاکہ اگر حسب کے لحاظ، نسب کے لحاظ سے اور شکل ظاہری اور پیدائش کے لحاظ سے میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، تو وجود میں اول آنے کے لحاظ سے میں آدم کے جد کا بھی جد ہوں.
یعنی اول موجودی چھ قابلیت مستفیض شدن به فیض حضرت باری رو در من بودن.
حضرت فیض باری سے فیض پانے والا پہلا موجود میں ہوں، میں لائق تھا کہ خدا کا فیض مجھ تک پہنچ رہا تھا.
آن کس کے در قوس نزول اول است باید در قوس صعود ہم اول باشے.
وہ ذات شریف جو قوس نزول میں مرتبہ اول پر ہے، وہی ذات شریف قوس صعود میں بھی مرتبہ اول پر فائز ہونا چاہیے.
عزیزم، این تقدم تقدم زبانی و تاریخی نیست.
عزیزم، یہ تقدم، یعنی میں پہلا ہوں، یہ زمان کے اعتبار سے نہیں ہے.
این تقدم رتبی،
یہ رتبے کے اعتبار سے.
رتبتن من بالا ترم،
یعنی میں رتبتن اوپر ہوں،
ہم در قوس صعود ہم در قوس نزول.
یعنی میرا رتبہ پہلا ہے قوس نزول میں بھی، اس لیے کہ پہلا فیض جس نے حاصل کیا ہے وہ میں ہوں. اور ہم قوس صعود میں بھی کہ پہلا مسافر جو کوئی یار میں قدم رکھے گا وہ میں ہوں.
وَلِذَا فَرْمُدْ أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ عَلَى الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ،
اسی لیے فرمایا عزیز جبار پر، عزیز جبار کی طرف جانے والا پہلا مسافر میں ہوں.
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ الْيَوْمَ الْآخِرَ.
اب اس آیت کو پڑھیے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کو قریب دیکھتا ہے، اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت کو قریب سمجھتا ہے، اس کے لیے میں اسوہ حسنہ ہوں. میں وہ فرد ہوں کہ جو فیض اول سے فیض بھی میں نے پایا ہے اور پہلا مسافر بھی ہوں جو خدا کی طرف جائے گا.
میخوایی برسی به یک مرحله راه اینه اسوه است.
چون اس قوس نزول و صعود میں
میخوایی با مرحله و معاد آشنا بشید،
ہمارے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو. اگر ہمارے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہی ہے.
اما ماها باید تقسیم بشید، خوبامون را باید تقسیم بشید، تحسین ہوں.
لیکن ہمارے اچھے ہی مختلف قسم کے ہیں.
خوب ہوا
چون این وقت آمدیم
بعضی از قلوب قلوب جلالی هم میگن جناب زکریا قلب جلالی داشته یک گریه میکرد زیاد گریه میکرد جناب زکریا
بعض قلوب جلالی قلوب هم حضرت زکریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کثیر الگریہ تھے
جناب عیسی قلب جمالی بود زیبایی ها رو میدید
حضرت عیسی جمالی قلب کے مالک تھے
ولی ذا خیلی بشاش و سرحال بود متبسم
اسی لیے حضرت عیسی متبسم اور حشاش اور بشاش تھے
جناب زکریا اونگه اعتراضی کرد به جناب عیسی
دو همدمان بیتے جناب آقای زکریا اور جناب عیسیٰ ایک دن حضرت زکریا نے حضرت عیسیٰ پر ایک اعتراض کیا اگر
اسے قیامتی چیز
دے یعنی چیز دے مجھے بس چیز دے اگر ہمارے سامنے قیامت خدا ہیں گزشتہ عمر کا حساب دینا ہے پھر مسکرانے کے لیے وقت کہاں ہے کہاں موقع ہے مسکرانے کا
جناب عیسیٰ مولو رحمت رحیمیت رحمانیت صفا و
فا خدا کی رحمانیت بھی ہے خدا کی رحیمیت بھی ہے خدا کا فیض بھی ہے خدا کا کرم بھی ہے
حالا اینو گفتم بعضی از انسان ها خدا رو عبادت میکنن برای ترس از جهنم قلب جلالی دارن آی نکنه جهنم هم ببره نکنه کتکم بزنه نکنه تازیانه عذاب بخورم نکنه
بعض لوگ سدر جاتے ہیں خوف جهنم سے کہ کہیں مجھے جهنم میں جانا نہ پڑے گوڑے نہ لگ جائیں مورد قهر خدا واقع نہ ہو جاؤں
دسته ای هم بر اساس رغبت و شوق و میل و اینها برای بهشت عبادتش میکنن اینا قلوب جمالی هست
بعض لوگ بهشت جانے کا شوق انعام پانے کی خواہش اس کی وجہ سے خدا کے اچھے بندے بن جاتے ہیں
ادعی هم برای لقاء او رضوان او
کچھ وہ ہیں کہ نہیں لقاء خدا رضوان خدا وہ ان کے لئے کشش رکھتی ہے
این رو که دارم میگم ولی اینه که تو عبدیه اگر چیزایی رو دیدید حالا باشید یه خود معنوس بشید معناش رو بفهمید
یه باتیں میں نے اس لئے ذکر کی کہ اگر آپ دعاؤں کو پڑھیں و خدا توفیق دے انشاءاللہ تو دعاؤں میں یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں
انسان کامل همه این مراتب رو دارد یادتون باشه
اور جو انسان کامل ہوتا ہے انسان کامل میں یہ سب مراتب ہوتے ہیں
انسان الہی همه این مراتب رو دارد یعنی هم ترس از جهنم دارد هم رغبت به بهشت دارد هم به دنبال رضوان الهی منتها اینا در طول همه نه در عرض هم خوب گوش کنید اینا رو
جو انسان کامل ہے اس میں خوف جہنم بھی ہے شوق بہشت بھی ہے عشق لقا بھی ہے تینوں ہیں لیکن یہ تینوں عرض میں نہیں ہیں طول میں ہیں
یعنی چھے یعنی یعنی ان چھے ہم از عذاب خدا می ترسد هم بهشت رو میخواد هم رضوان خدا رو میخواد
یعنی یه که جهنم کا خوف بھی ہے بهشت کی خواهش بھی ہے لقاء الہی کا عشق بھی ہے
اما همه اینا پلکان عبور ہے
لیکن یہ سب عبور کرنے کی سیڑھیاں ہیں
اونی چه بده اینه که سالک در مرتبه بمانه بعد در بهشت دارم میگذرم میرم بلا رضوان خدا مرحله تیمی میکنه.
خوف جهنم ہے تو اسی پہ اکتفا نہ کرے آگے بڑھ جائے.
چرا
شوق بہشت ہے تو اسی پہ اکتفا نہ کرے آگے بڑھ جائے.
لفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان ہر سے تو ہمیں
آخرت
شدید ہے
اور مغفرت من اللہ و رضوان اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رضوان خدا بھی.
انا نخاف من ربنا یوم عبوسا قمطریرا.
یہ بھی ہے کہ انا نخاف من ربنا
یوم عبوسا قمطریرا.
صرف داشتن خوب از جهنم یا شوق به بهش که نقص نیست، بلکه توقف نقصه.
جهنم کا خوف رکھنا کوئی نقص نہیں ہے، یا بهشت کا شوق رکھنا نقص نہیں ہے. نقص کیا ہے؟ کمزوری کیا ہے؟ وہی تو رکنا. رکنا
سیر از نقص به کمال کماله،
قدم به قدم آگے بڑھنا اور نچلے مرتبے سے اوپر کے مرتبے میں جانا خود کمال ہے.
سیر از فقر به غنا کماله،
ناداری سے دارائی تک کا سفر یہ تو خود کمال ہے.
سیر رسیدن به خدا کمال،
خدا تک پہنچنا کمال ہے.
پیغمبر اکرم بیش از همه ماها به فکر مال
هر سندار
اکرم هم سے زیادہ فکر مال خود بھی رکھتے تھے.
چرا؟ ان هؤلاء يحبون العاجله فیدرون براهم یوما ثقیلا.
چون تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ اس سامنے کی زندگی کو دیکھتے ہیں حالانکہ اس کے بعد ایک یوم ثقیل ہے، بس معلوم ہوتا ہے کہ قیامت ایک یوم ثقیل ہے تو ہونا چاہیے.
ثقالت او مربوط به انسان هم نیست، بس سماوات و ارضین هم ثقیله. ثقلت فی السماوات و الارضین،
معاد کا ثقیل ہونا صرف انسان کے لیے نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کے لیے بھی ثقیل ہے معاد.
مرحوم مفید روایت رو نقل کرد،
شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے
کہ پیغمبر وقتی کے راجع به قیامت حرف میزد
کہ رسول اکرم جب معاد کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے
از قیامت خبر میداد
اور قیامت کے بارے میں خبر دیتے تھے،
مانند کسی بود که فرماندهی بود که یک لشکر جرار تا دندان مسلح قاتل عجیب و غریب حمله کرده.
ایسے که معاد کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو یہ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے لشکر جرار حملہ آور ہو چکے ہوں.
و راجع به معاد کی حرف میزن تعبیر اینه که انه منذر جیش جرار، ایمان پیغمبر داره خبر میده انتظار میکنه مردم رو از آمدن یک لشکر جرار آدم بده.
ایسے وہ بیان فرماتے تھے یہ کسی کہ ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہونے والا ہے اور بہت بڑا لشکر جو اس کے اوپر اس علاقے کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، جس طرح اس لشکر سے خوف دلاتے تھے اسی طرح ماں کا خوف دلاتے تھے.
وَتَحْمَارُ رُبَجَنَتَا، دُبُنِ بِغَمْبَرْ آتِشِنِ،
اور آپ کے دونوں چہرے سرخ ہو جاتے تھے.
بعد یه حرفی رو زده، این روایت یادتون باشه، این خیلی عجیبه.
اور پھر اس کے بعد ایک بات نقل ہو گئی ہے، اس کو آپ بھی ذہن میں رکھیے.
فرمود اگر ترس این رو نداشتم که با پرده برداری از عالم غیب واقعیت گرفتاران در قبر رو براتون بگم و اینکه شما دیگه مرده ها رو دفن نکنی براتون این کار رو میکردم، اما چه کنم وحشت اینه که شما اگر اون عالم رو بشناسید و بفهمید دیگه مرده ها رو دفن نکن.
اگر ایک خوف مجھے لاحق نہ ہوتا تو میں بعض حقیقتیں منکشف کر دیتا تمہارے اوپر، لیکن میں کیا کروں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں حقیقت منکشف کروں تو کہیں تم اپنے مردوں کو نہ دفنا ہو.
فلولا ان تدافنون لدعوت اللہ عز و جل ان یسمعکم من عذاب القبر، این که عذاب قبر رو به گوش شما برسونه.
عجیب چیزه یه فرماته هن که اگر یه خوف مجھے نہ ہوتا کہ تم مردوں کو چھوڑ جاؤ گے تو میں خدا سے طلب کرتا کہ وہ قبر کے اندر جو حالات رونما ہوتی ہیں ان حالات کو تم کاموں تک پہنچا دے.
قبر الذی اسمع من،
اور وہی آوازیں کہ جنہیں میں سنتا ہوں، قبر میں جو کچھ گزرتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، میں ایسا کرتا کہ تم بھی دیکھ سکو اور تم بھی سن سکو.
اما چی کنیم که ما کلم رسول الله علیه و آله خط به کنه عقله پیغمبر به واسه درک خودش که مقدم دادی پنده مقاله میکنه، ولی اون آدم چه خبر میکنه؟
پیغمبر اپنے حد ادراک میں جتنی وسعتیں رکھتے تھے وہ تو ہمیں بیان نہیں کرتے تھے، ہماری سطح کو مد نظر رکھ کر کچھ بتاتے تھے.
یہ دستور آسون دستور کے بفہمین دادے ایک سے وہ ذکر نو فینہو حادم لفظا،
ہاں ایک حکم ہمیں دیا ہے کہ ذکر موت کثرت سے کیا کرو، یہ ذکر موت لذتوں کو ختم کر دیتا ہے.
حائل بینکم و بین الشہوات،
اور یہ ذکر موت تم اور تمہارے شہوات کے درمیان رکاوٹ ہے.
خب دو تا روایت از پیغمبر نقل شده، اینا دارم به طور فهرستی بیان جلو تا ان شاء الله تمام بکنیم.
دو روایتیں پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں، فہرست کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں.
روایت این است که شیبت نے سورہ نبع،
ایک روایت یہ نقل ہوئی ہے کہ سورہ ہود اور سورہ نبع نے مجھے بھوڑا کر دیا.
سورت نقل دوم این است که شیبت نے سورہ ہود و واقعہ،
دوسری روایت میں ہے کہ نہیں سورہ ہود اور واقعہ نے مجھے بھوڑا کر دیا.
یہ روایت ہم داری کہ شیبن سورت رو به مکان نهاد ایر امت نهاد ایر آیه حتی قیم مومن و من تاب معنی.
ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بھوڑا کر دیا، چونکہ اس میں یہ حکم ہے کہ فستقم کما امرت ومن کان معک ومن تاب معک.
مرحوم امام در چل حدیث میگه صرف این که در سوره دیگر هم که فستقم هست نگفته شیبتنی راجع به فود گفته شیبتنی این و من تاب معک.
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے چہل حدیث میں ذکر کیا ہے کہ قرآن میں اور جگہ پر بھی پیغمبر کو حکم ہوا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، لہذا کسی اور سورہ کی جس میں یہ آیت موجود ہو اس سورہ کا حوالہ دے کر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوڑا کر دیا، صرف اس جگہ پر کہ جہاں فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، ادھر کہا کہ اس سورہ نے مجھے بھوڑا کر دیا، اس کی وجہ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ہے.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان یک احتمال دیگه دارد.
طباطبایی رحمت الله علیه نے المیزان میں ایک اور احتمال بھی بیان کیا ہے،
و اون اینه جامع بین سوره هود و واقعه ذکر معاد.
سوره هود و سورہ واقعہ کے درمیان جو مشترک بات پائی جاتی ہے وہ ہے معاد کا ذکر.
اذا وقعت الواقع علیس بخت بخت حاف حاف بخت حاف حاف بذت راقع اذا رجت الارض و رجا و بستت الجمال و بسا قوم حبا و انو اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. خب سورہ هود و واقعه جامعی دارد و اون ذکر من
علامه کی نظر میں سورہ واقعہ اور سورہ ہود میں ایک جہت مشترکہ ہے اور وہ ہے مال کا تذکرہ
عنایت نبی اکرم به این دو سوره که متجلیه در این سوره معاد است و او داره میبینه این پیغمبر رو پیر کرده
پیغمبر کو جس چیز نے بوڑا کر دیا ہے وہ ذکر معاد ہے جو ان دو سوروں کے درمیان موجود ہے
بعد استناد میکنه یہ قیامت رو بچه ها میبینن پیر میگن یوم یجعل الولدان شیبا پیغمبر همش داره میبینه پیر شده
قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت جس وقت رونما ہو اس وقت اگر بچے ہوں گے تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کو دیکھ کے اور پیغمبر حقیقت قیامت کو دیکھ رہے ہیں
انا بوڑھے
ہو جائیں
انا بسار تو کیا ہوتے ہیں
میں اور قیامت اس طرح سے ہیں
عجیب ہے من پیر شده
اس وجہ سے پیغمبر بوڑھے ہو رہے ہیں
اما با همه این احتمامش به معاد از جامعه قفلت نمید
لیکن اس کے باوجود معاشرے کو معاد سے آگاہ کرنے میں کبھی پیغمبر نے غفلت نہیں کی
میگه باید جامعه سازی کرد
کہا معاشرے کی تربیت کرنی چاہیے
تنبلی رو گذاشت کنار
سستی نہیں کرنی چاہیے
تولی کفر نہ
کافروں کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو
ولایت خدا آری
خدا کی ولایت کو
هدایت رو به دست شیطان نباید داد به دست رحمان باید داد
هدایت شیطان کے ہاتھ میں نہ دو رحمان کے ہاتھ میں دو
انبیاء نماینده رحمان هست
انبیاء رحمان کے نمائندے ہیں
تا رسید به اینجا که آبادگری کار شما احیاء کار شما هدایت کار شما جامعه سازی کار شما نه هوادا بری منزلی بشیا
آبادگری اور ہدایت تمہارا کام ہے کبھی ایسا نہ ہو کہ تم رک جاؤ اور دوسرے یہ کام کرنے لگے
امکان برد فرمود امکان بیدکم فضیلتن یه دونه نهار دست یکی از شما اگر یک نهار دست یکی از شما فستتا ان یقرسها قبل ان تقوم الساعة فلیقرسها
تم اگر ایک پودا بھی لگا سکتے ہو ساعت کے آنے سے پہلے ساعت یعنی قیامت قیامت کبرا یا صغرا جو کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک پودا بھی لگا سکتے ہو تو لگاؤ سستی نہ کرو
میں بولا میگی بخوام جون بدم خیر کار کا انجام بده
یہ نہ کہنا کہ تمہیں مر رہا ہوں مرتے ہو تو مر جاؤ لیکن پہلے ایک پودا لگا کے جاؤ
مسئولی
ہماری یہ ذمہ داری ہے یہ پودا بطور مثال ہے ورنہ آپ پودے کے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں پودے سے بھی اہم کام ہیں
یاد مرد که خمودی نمیاره بیکاری نمیاره یاد مرد فعالیت مثبت میاره
تو موت کی یاد انسان بناتی ہے موت کی یاد سے تو انسان متحرک ہو جاتا ہے اور
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ببخشید میخواستم تمام بشه ولی شکلی دیگه تبطیل شدم اینجور خدا انشاءالله همتون رو معادی کنید
شده است که
و دوستان راجع به محال که قیب جهان است مقداری بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارادہ ہے کہ معاد کے بارے میں جو کہ غیب جہان ہے ایک مقدار میں ہم بحث کریں.
ما در مبحث معاد در آینده راجع به دنیا و آخرت حرف زیاد خواهیم.
آئندہ دنوں میں معاد ہی کے حوالے سے ایک بحث ہے دنیا اور آخرت سے متعلق، اس کے بارے میں کچھ گفتگو زیادہ کریں گے.
پس لازم است که بدانی که مراد از این دنیا چی؟
تو ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ دنیا سے مقصود کیا ہے.
اونی که در ذهن ما هست و به ذهن ما خطور میکنه دنیا عبارت هست از این کره خاکی.
جو ہمارے ذهن میں بات ہے، دنیا کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو بات آتی اور جو مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرۂ خاکی.
میگن دنیا به ذهنمون میاد کراچی، پاکستان، ایران، این محدوده از زمین.
جب به لفظ دنیا ہم سنتے ہیں تو یہ ممالک اور یہ شہر جن کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے.
ایک خانہ و ایک ماشین، یہ دنیا.
گھر، گاڑی، مارکیٹ، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں.
ما برای اینکه دنیا رو خوب بشناسیم،
ہمیں دنیا کو سمجھنے کے لیے، بہتر طریقے سے دنیا کو سمجھنے کے لیے،
باید برگردیم به فرهنگی قرآنی،
هم
مشربی روایی تا
ہمیں
دنیا رو بشناسیم.
قرآنی کلچر کی طرف پلٹنا ہوگا اور روایات کی تعلیم کی طرف پلٹنا ہوگا کہ قرآن اور روایات دنیا سے کس دنیا کو مراد لیتے ہیں.
تا ہر جا در روایت آیه بحث از دنیا شد بدانیم این آیه و روایت میخواد چی به ما بگه،
تاکہ جہاں کہیں پر بھی دنیا کے بارے میں بحث ہو تو ہمیں پتا چلے کہ کس دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
مادامی که این معنا واضح نشود، ما اگر به آیه روایتی برخورد بکنیم که در او واژه دنیا آمده نمیفهمیم یعنی چه، و بعد نهایتا یا خوب گوش کنیم، یا تصوف و رهبانیگری پیدا میکنیم یا فرعونیگری.
چونکہ دنیا کے بارے میں ہمارا اپنا ایک خیال ہے، قرآن نے اور روایات نے اس دنیا کا تصور کو چھوڑ دے دیا ہے. جب دنیا کا تذکرہ روایات اور آیات میں ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے معنی پر حمل کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم تصوف کی طرف چلے جاتے ہیں اور رہبانیت کی طرف، یا پھر تفرعون بن اختیار کرتے ہیں اور فرعونیت ہمارے اندر آ جاتی ہے، انکاری کر جاتے ہیں.
یا میگوییم باید زهد از دنیا کرد، دنیا رو طلاق داد، اقتصاد مختل، علم مختل، دانشگاه مختل، مدرسه مختل، اختلال در اختلال و نهایتاً انزوا.
زہد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ترک دنیا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ ہم یہ لے لیتے ہیں کہ زہد اور ترک دنیا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں نہ پڑھیں، اقتصاد حاصل نہ کریں، مارکیٹ آباد نہ کریں، نتیجے میں یہ سب کفار اور مشرکین کے ہاتھ میں چلے جائیں اور ہم خالی خالی رہیں،
یا دو دستی به دنیا بچسبیم بگیم با با اون معنا که غلطه پس این معنا درسته، پس بریم به طرف فرامنگری، اشرافیگری، تجمعگرائی،
یا پھر اس ترک دنیا والے مفہوم کو بالکل چھوڑ دیں، زہد کے مفہوم کو بالکل چھوڑ دیں، نتیجے میں فرعونیت اپنے اندر داخل کر دیں اور قارونیت اپنے اندر داخل کریں.
درست. حالا برای این که نه رهبان بشویم خانقاهی، نه فرعون بشویم متجمل، باید دنیا رو خوب بشناسیم.
جبکه دونوں راہیں غلط ہیں، نہ تصوف اور رہبانیت صحیح راستہ ہے، نہ فرعونیت اور تجمل گرائی صحیح راستہ ہے، تو کیا کریں، کس صورت میں ہم دونوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟
تا بفهمیم دنیا مزرعه آخرته یعنی چه،
تاکہ ہمیں پتا چلے کہ روایت نے بتا دیا کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، تو کس طرح سے کھیتی ہے؟
تا بفهمیم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا یعنی چه،
تاکہ اس آیت کو سمجھیں کہ جہاں پر اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ جو یہاں پر اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور گمراہ ترین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
متاسفانه نیامدن برای ما درست تبیین کنند.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے اہم اور ضروری معلومات سے ہمارا معاشرہ خالی ہے،
در حالی که اگر قرآنی می شدیم، به قرآن مراجعه می کردیم، آشنای با فرهنگ و واژه های قرآنی بودیم، امروز این نبودیم.
در حالی که اگر ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ ہوتا اور ہمارے لوگ قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوتے اور آل محمد کی تعلیمات سے آشنا ہوتے تو ہمارا معاشرہ اس رنگ کا نہ ہوتا.
خب قرآن دنیا در فرهنگ قرآن، این واژه ها دنیا به دو معنا به کار رفته و استعمال شده.
قرآنی کلچر میں دنیا دو معانی میں استعمال ہوا ہے، لفظ دنیا، مفہوم دنیا.
خوب گوش کنید، یکی دنیا به معنای نشعه طبیعت و این عالم ماده ای که ما بر او قدم میگذاریم، راه میرویم، زندگی میکنیم، تجارت میکنیم، علم میآموزیم، عبادت میکنیم، دست بر سر یتیم میگذاریم، این دنیا که ما داریم درش راه میریم.
قرآن و روایات میں لفظ دنیا کا اطلاق اور استعمال، قرآن میں کہیں روایات کو مد نظر نہیں رکھا ہے، قرآن ہی کے حوالے سے، قرآن میں لفظ دنیا کا استعمال کبھی ہوتا ہے تو اس سے مقصود حیات مادی ہے، نشأت مادی.
نہ حیات مادی نہ، بکار به حیات کار نداریم، همین زمین به حیات اون میرسیم، به حیات کار نداریم، همین زمین، همین خونه، همین درخت، همین جنگل، همین رودخانه،
نشأت طبیعت. نشأه طبیعت مقصود ہے، یعنی وہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، طبیعت کا گھر جس میں مثلا درخت ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جنگل ہیں، یہ سب چیزیں ہیں،
بیمارستان ہے، تیمارستان هست،
یہاں
تارے روز هست، میدونم رابی سینسر هست،
یہاں ہاسپٹل بھی ہیں، دیوانوں کو رکھنے کی جگہ بھی ہیں، اور تاریخ روڈ بھی ہے، رابی سینٹر بھی ہے، نیو کراچی بھی ہے، لالو کھیت بھی ہے،
ساتورا گوت پور بھی ہے،
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
در مقابل این دنیا آخرت قرار دارد، یادتون باشه
اس نشأۂ طبیعت کے مقابلے میں آخرت ہے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه،
یعنی در همین جهان خاکی
زن. اس آیت میں کہ جہاں پر میں بہت سارے لوگ قنوت میں بھی پڑھتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا مجھے حسنہ اور اچھائی عطا فرما. اس نشأۂ طبیعی
ولقد زینا سماع الدنیا بمصابیح، این هم سماع دنیا یعنی همین آسمون این گوره خاکی.
اچھا ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ ولقد زینا سماع الدنیا بمصابیح، ہم نے اس کرے خاکی کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے.
درست، این معنای اول. این دنیا اصلا مضمون نیست، یادتون باشه بعدا خواهیم گفت این دنیا مضمون نیست.
یہ دنیا ایک محل حیات ہے ہمارے لیے، زندگی گزارنے کی جگہ ہے، اور لہذا یہ جگہ جو مخلوق خدا ہے کسی بھی طرح سے مضموم نہیں ہے. مضموم سمجھتے ہو یعنی قابل مذمت، یہ مضموم نہیں ہے.
دنیای دیگر در قرآن،
اچھا قرآن ہی میں دنیا کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے.
معنای دوم دنیا در قرآن،
دنیا کا دوسرا معنی قرآن میں.
عبارت هست از تعلقات، دلبندی ها، پست ها، مقام ها، ما و من ها، فخر ها، کبر ها، حسد ها، اینا دنیاست.
قرآن کی نظر میں ایک اور دنیا بھی ہے، اور اس دنیا سے مقصود پوسٹ اور منصب، مال اور دولت، خواہشیں اور ان تمام چیزوں سے دلبستگی، وابستہ ہونا ان کے ساتھ، اور ماں اور من کے مرض میں مبتلا ہونا، اپنے آپ کو دیکھنا، یہ بھی ایک دنیا ہے.
تعصب قومی دنیا،
قومی تعصبات دنیا ہیں.
اقبال و اشتیاق به جاه که انسان را به گناه وادار کنه دنیا،
منصب اور اقتدار کی خواہش دنیا ہے.
رقابت های رذیلانه ای که انسان رو به فتنگری وادار می کند دنیا،
ایسی رقابتیں کہ جس میں پستیاں پوشیدہ ہیں جو انسان کو فساد تک پہنچا دیتی ہیں، ایسی رقابتیں بھی دنیا ہیں.
این دنیا دنیای مضمون،
یہ وہ دنیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے.
این دنیا در درون خودت ہے،
یہ دنیا کوئی عالم نہیں ہے، ہر انسان کے وجود کے اندر ہے.
این دنیا در نهاد خودت تعبیه شده،
یہ دنیا تمہارے وجود کے اندر رکھی گئی ہے.
پس در قرآن دنیا به دو معنا استعمال شد.
نتیجہ اپنے پاس رکھیں وہ یہ کہ قرآن میں لفظ دنیا دو مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے،
یک معنا به معنای همین طبیعت و نشعه طبیعت، یک معنا اون وضعیت درونی من یعنی تعلقاتم، اعتبار تا ما و من ها و افراد آخر.
ایک دنیا تو یہ نشعه طبیعت ہے کہ جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک دنیا ماں اور من و ماں میں اور مثلا اپنے آپ کو دیکھنا، خود خواہی، خود پسندی، نخواہ
کہ رستم بود پهلوان
مثلا، کہ نخواہ، غرور، تکبر، یہ بیماریاں.
وعلم انما حیات الدنیا لعب و لعب و زینتون و تفاخر و تکاثر تا آخر، این مربوط به این دنیاست.
آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جان لو کہ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی لعب ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے.
بعدا اینو معنا میکنه در روایات.
یہ آیت اس مضمون دنیا کے بارے میں کہہ رہی ہے،
اما دنیا در روایات.
اب آئیے روایات میں دنیا کا تصور.
بهترین مبین برای تبیین دنیا آقا امیرالمومنینه.
دنیا کی بهترین تعریف کننده اور بیان کننده معنای دنیا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب.
شاید در صد کلمات حضرت مولا نسبت به دنیا، وقتی که نسبت میگیریم از همه امامان بیشتر باشه.
دنیا کو بیان کرنے کے سلسلے میں اگر احول کے کلمات کو ہم ڈھونڈنا چاہیں روایات میں، تو شاید امام اول کے بیانات باقی تمام ائمہ سے زیادہ ہو
اگر نسبت گیری کنیم. چرا؟ چون دنیا داران و دنیا خواهان به اون معنا تحریف کردند آنچرا که نباید تحریف کنند.
اس لیے کہ دنیا داروں نے دنیا کو تخریب کیا ہے اور خراب کیا ہے.
این اجمالاً میگم بهت،
ایک اجمالی اشارہ ہے.
در کلمات امیرالمومنین هم و معصومین هم دنیا به دو معنا استعمال شده.
امیرالمومنین کے کلمات میں بھی اور دیگر ائمہ علیہم السلام کے کلمات میں بھی دنیا دو معنوں میں استعمال ہوا ہے.
یک نشئی طبیعت مثل قرآن یہ معنی کرده.
کبھی ائمہ علیہ السلام کی روایات میں بھی دنیا اسی نشئی طبیعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
الدنیا دار و متاع والآخرت و دار و قرار. این دنیا به همین معناست، یعنی این 60 سال عمری که راه میره تو زمین رو زمین.
یہ روایت جس میں ہے کہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے اور آخرت رہنے کی جگہ، الدنیا دار و مجاز والآخرت و دار و قرار،
این بے معنی ہمیں نشئے طبیعت.
یہ دار و مجاز کیا مطلب، یہ دنیا سے کیا مقصد ہے؟ یعنی نشئے طبیعت کی جس میں ہم 60-65 سال زندگی گزارتے ہیں.
اِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَعِنَاءٍ. این هم باز در تعبیر حضرت مولا
هست. حضرت مولا کی ایک اور تعبیر دنیا کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا فنا کی جگہ ہے، بقا کی نہیں.
یا هو الذی اسکن الدنیا خلقه.
چی معنی شد؟
خداست که دنیا رو مسکن خلقش قرار داده.
وہ خداوند متعال ہے کہ جس نے دنیا کو اپنی مخلوق کے لیے مسکن بنا دیا، محل سکونت، رہنے کی جگہ.
این دنیا ازش مذمت نشده،
یہ دنیا وہی نشأۂ طبیعت ہے اور جس کی کوئی مذمت نہیں ہے.
خواہیم گفت چرا اینا رو فہرست
اندازا، ابھی تو آیات و روایات کے فہرست بیان ہو رہی ہے.
یہ دنیایی هم در لسان امیر المومن است به همون معنای دوم،
ما و من، فخ ها، اشتیاق ها، شوق ها، منیت ها.
امیر المومنین کے کلمات میں لفظ دنیا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس سے مقصود وہی قابل مذمت عالم ہے جو انسان کے وجود کے اندر
در یک کلام در منطق امیر المومنین حرام چه که انسان رو غافل از خدا کند، به گناه باردار کند دنیا.
ایک جملے میں کہیں تو امیر المومنین کی منطق کے مطابق ہر وہ کام اور ہر وہ حال کہ جس میں انسان خدا سے غافل ہو جائے اور گناہ کی طرف چلا جائے، یہ دنیا مذموم ہے.
دنیا کم حاضی از حد عندی من اقفت انز، یادت آب دماغ بغض که انسان ازش متنفره، میگه من از اون دنیا بیشتر از آب دماغ بود متنفرم.
حضرت نے فرمایا ہے کلام میں وَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا كُمْ خَابِهِ، کم میں بھی ایک لطف ہے، تمہاری یہ دنیا کہ جس میں تم بستے ہو اور تمہارے خیالات مشغول ہیں، یہ دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک میں نکلنے والے گندگی سے بھی زیادہ قابل تنفر ہے.
خب ولذا به این دنیا میگه یا دنیا یا دنیا قری غیری یا دنیا الیک عنی قد طلقتک ثلاثا لا رجعه فیها، و من هیچ حرص وقت از سه طلاقی.
یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ بس حالت ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکے میں ڈال، میں علی ہوں، میں نے تمہیں تین بار طلاق دیا ہے، تین طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے.
حالا ببینیم از این دو دنیا مضموم ممدوحش کدام ہے.
تو ان دنیاؤں میں سے قابل مذمت دنیا کون سی ہو گئی اور ناقابل مذمت دنیا کون سی ہو گئی؟
باز گفتیم دنیای مندوح همین دنیایی است که داری تو زندگی میکنی.
یہ عرض کروں کہ ناقابل مذمت دنیا جس کی مدد کی جا سکتی ہے وہ یہی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. نشأۂ طبیعت کرۂ عرض کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ سب
دنیای مظلوم همین ما و من هاست که همش سراب.
دنیای مظلوم ان کے ساتھ قلبی ایسا تعلق اور رابطہ جو خدا سے غافل کر دیں گے، جس کے نتیجے میں کبر، نخوات، غرور، تکبر، منیات، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں.
میں به عبارت کوتاه و رسا،
هر چیزی که تو رو وادار به گناه کند و از خدا غافل کند اون دنیا.
مختصر لفظوں میں قابل مذمت عالم وہ ہے جو انسان کے اندر ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ایسی چیزوں سے مشغول ہو جاتا ہے، ایسی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ خدا سے غافل اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
از این دنیا مذمت شد،
یہ وہ عالم ہے جس کی مذمت کی گئی ہے.
همین دنیاست که چشم دل رو بست، کور شدن
و روایات مربوط به زهرای مرضیه رو ندیدن.
بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. کہا جی یہی دنیا تھی کہ جس نے اندھا کر دیا پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اندھا کر دیا, اور یہ اقتدار یہ منصب ان کی محبت اس نے ایسا اندھا کر دیا کہ حضرت سیدہ کے بارے میں پیغمبر نے جو کچھ فرمایا تھا ان فرمائشات کو نہیں دیکھا.
نقل کردم که هر وقت دخل علیها یا دخلت علی قام علیها و قبل یدیها. سنن ابی داود نقل کرده.
یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی ہے, سنن داود ابی داود میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی حضرت سیدہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں تشریف لاتی تھی تو وجود مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور حضرت سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے.
قام علیہا یعنی بلند میشد به طرفش میدوید.
قام علیہا یعنی جیسے یعنی جو سب سے زیادہ محترم ہستی آ جائے تو انسان جس طرح سے بے قرار ہو کے اس کے احترام کے لیے چلا جاتا ہے. یہ حالت تھی پیغمبر کی.
وہ قبل یدیہا
ہاتھوں کو چومتے تھے.
مگر نقل نکردید؟ مگر این نیست که ما ینتقان الهوا ما یفعلان الهوا.
اس کو بھی ملائیے پیغمبر اکرم کا اس طرح سے والہانہ استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اپنا نہیں ہے, اس لیے کہ پیغمبر کا کوئی عمل اپنا نہیں ہے اور کوئی گفتگو اپنی نہیں ہے, جو کچھ کرتے ہیں وہ وحی کے مطابق ہے.
ابتلاع بے معنی بے دنیای بے معنی لبن بدبختی میاره.
دنیا کا جو دوسرا معنی تھا اس میں مبتلا ہو گئے تھے, نتیجے میں پیغمبر کی فرمائشات کو یہ نہیں دیکھ سکتے تھے, اندھے ہو گئے تھے.
دنیای مضمون در فرهنگ قرآن و فرهنگ روایی ما همین حرکت ها.
قرآنی کلچر میں قابل مذمت دنیا یہ حرکتیں ہیں. قابل مذمت دنیا یعنی ایسا عمل جو انہوں نے کیا.
اما آسمان و زمین کی مذمت نمیشن.
اما آسمان اور زمین اور مارکیٹ اور دکان اور مال اور یہ چیزیں تو قابل مذمت نہیں ہیں.
چرا؟ چون ان فی السماوات والارض لآیات للموقنین.
کیا بات ہے, کس طرح سے زمین اور آسمان قابل مذمت ہو سکتی ہیں یہ جگہیں, جبکہ ان میں آیات ہیں اہل یقین کے لیے.
برو دریا ببین چه خبره,
ساحل
سمندر چه عالمی است, زیبایی مطلق.
سمندر کے کنارے پہ جاؤ اور جمال خدا کا مشاہدہ کر لو.
نگاه کن لآیات للموقنین,
جو اہل یقین ہیں ان کے لیے